فائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس کا تذکرہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد جہاد کرو۔ اس میں سوال یہ ہے کہ کیا چیز بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے اور اس کی،
یہ اس میں آیت میں لفظ جو ہے وہ تقوی استعمال ہوا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے احتیاط کرنا، محتاط ہو کے بات کو سمجھنا۔ جتنا ہم محتاط ہو کے بات کو سمجھیں گے اتنی اچھی طرح بات سمجھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب رہ گئی قرب۔ قرب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہیں، اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ خوش ہیں۔ اور جاہدو کا مطلب کوشش کرنا، یعنی لگاتار کوشش کرنا۔ ہم نے اس کا ترجمہ جہاد کر دیا، اب جہاد کا مطلب قتال فی سبیل اللہ کر دیا، اور قتل کا مطلب ہے نیچے کرنا، ہم نے لوگوں کی گردنیں کاٹنا کر دیا۔ ذرا غور کریں کس طرح سے الفاظ کا وہ مفہوم داخل کر دیا جو وہاں پہ شاید ہی مراد ہو۔ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں بڑی احتیاط سے سوچنا اور سمجھنا سیکھو، خوش رہو اور اس کی کوشش کرو، اس بات کی کوشش کرو، کاوش کرو، جد و جہد کرو۔ کیا جد و جہد کرنی ہے؟ بھائی خوش رہنا ہے، بری چیزوں کو اگنور کرنا ہے، اور کیا جد و جہد کرنی ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟
ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک سوال پہلے ہو چکا لیکن ریکارڈ نہیں ہوا تھا، معارض کے مطلب میں نے آپ نے بتایا تھا لیکن ریکارڈ نہیں ہوا، تو
معارض عروج سے، یعنی کہ کسی چیز کا اوپر چڑھنا، معارض میں نے اوپر چڑھنے والے یا اوپر چڑھنے کے درجے، یعنی جب آپ دیکھیں نا معراج کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر گئے، ہمارے ذہن میں اوپر ایک سمت ہے۔ اصل میں یہ ذہن کی وسعت کے درجے ہیں جن کو قرآن نے معارج کہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی اور کوئی؟
السلام علیکم سر۔
جی وعلیکم السلام۔
جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، شعور اور نسمہ کیا ایک ہی چیز ہے؟
نہیں، شعور اصل میں جو ہمارے ذہن کی ترتیب ہے اس کا نام ہے، جس طرح سے ہم جانتے ہیں اس کو شعور کہتے ہیں، اور جو جانتا ہے اس کو نسمہ کہتے ہیں، یعنی ذہن کو، ذہن کو ہم نسمہ کہیں گے۔ ذہن کو ہی نسمہ کہا گیا، نسمہ ایک جسم رکھتا ہے، یعنی ذہن ایک جسم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو جسم مثالی بھی کہا گیا۔ اب یہ جو نسمہ ہے، یہ جو کچھ ہمارے شعور میں منتقل کرتا ہے، آج یہ لفظ شعور کو سمجھ لیں، شعور کے لفظ کو توجہ سے دیکھیں تو یہ بنا ہوا ہے شین این واو رے، اس کا مادہ ہے شین این رے، شیر۔ شیر کسے کہتے ہیں؟ جب الفاظ قافیے، ردیف، دہر اور وزن کی پابندی کے ساتھ تحریر کیے جائیں یا ان کو ارینج کیا جائے تو اس کو ہم شعر کہتے ہیں۔ تو شعور کیا ہوا؟ ہمارا ذہن جو اطلاعات وصول کرتا ہے ان کو وہ اپنی طبیعت اور اپنی ساخت کے مطابق، ماحول سے ملے ہوئے طرز فکر کے مطابق ایک ارینجمنٹ دیتا ہے، اس ارینجمنٹ کا نام ہے شعور۔ پھر آگے اس کے درجے ہیں، یعنی اس کی جہتیں ہیں۔ شعور چہارم پہ ہم ہیں، یعنی یہ چوتھے درجے کا شعور ہے. جب ہمارے یہ شعور میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ تیسرے درجے کا بن جاتا ہے، شعور سوئم بن جاتا ہے، پھر یہ مزید وسعت اختیار کرتا ہے تو شعور دوئم بن جاتا ہے. آج تک نو انسانی جس شعور کا کھوج لگا سکی وہ شعور سوئم ہے یا شعور دوئم ہے. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات وہاں تک ہم شعور دوئم سے آگاہ ہیں. حضور علیہ السلام نے شعور اول کا کھوج لگایا اور اس سے متعارف کرایا اور اس کا نام مقام محمود رکھا. تو گویا ذہن اور چیز ہے، شعور اور چیز ہے. شعور ذہن جو اطلاعات کو جس ترتیب سے ارینج کرتا ہے ہم اس کو شعور کہتے ہیں، اور جو یہ سارے کام کر رہا ہے اس کو نسمہ یا ذہن کہتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟
جی سر،
ویلکم. جی
سر، ایک اور سوال ہے.
ارشاد.
جی، اسی طرح زینی کی طرف سے وہ اس ٹائم ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے.
ارشاد.
سوال، سوچ، خیال اور الہام میں کیا فرق ہے؟
سوچ اور خیال تو ایک ہی چیز ہے. جو ہم سوچتے ہیں، یعنی کہ جو ہم اپنے ذہن میں خیالات کو جس طرح پروسیس کرتے ہیں ہم اس کو سوچ کہتے ہیں. خیال اصل میں اطلاع کا نام ہے. خیال اصل میں ایک اطلاع کا نام ہے. ہمیں ایک اطلاع آتی ہے، مثلا اب اس کے آگے چار فورسز ہیں. اللہ کی طرف سے ہے تو وہ مقصد حیات سے متعلق ہے، اگر وہ نفس کی طرف سے ہے تو وہ تقاضوں سے ریلیٹڈ ہے، اگر وہ ماحول کی طرف سے خیال آ رہا ہے تو وہ خواہشات پہ مبنی ہے، اور اگر حضرت شیطان کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ تخریب اور شیطنت کا باعث بنتا ہے، خرابی کا باعث بنتا ہے، توڑ پھوڑ کا، بگاڑ کا. تو خیال جو ہے جب ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں اس کو ہم اپنی سوچ کہتے ہیں. اب الہام جو ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آنے والے خیال کو الہام کہا جاتا ہے. اسی کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ وحی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو اطلاع براہ راست انسان پہ منکشف کی جاتی ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے. فلحامہا فجورہا و تقوہا، یہ قرآن نے صاف کہا کہ ہم الہام کر دیتے ہیں فجور بھی اور تقوی بھی. فجور کہتے ہیں غلط باتوں کو اور تقوی کہتے ہیں احتیاط کی باتوں کو. تو یہ دونوں قسم کے الہام یعنی خیالات آپ کو دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے نتائج کا جو بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کے نتائج آ جاتے ہیں نا، کہ بھی اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا. تو یہ اگر ضمیر کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو، تو اسی کا نام الہام کہلائے گا. واضح ہو گئی بات؟ بہت شکریہ. جی
سر، ایک اور بات کہ نبوت سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب میرے جیسے بندے کو بھی بہت ایسا خواب آ جاتا ہے کہ جو خوب خوب پورا ہو جاتا ہے. اس کی طرف
کس کی کیا آپ کو خواب کیوں آتے ہیں ایسے؟
نہیں نہیں سر، یہ مطلب نبوت
مطلب ہے علم نبوت کا دار و مدار رویا کے حواس پر ہے. علم نبوت کا دار و مدار رویا یعنی خواب کے حواس پر ہے. جب آپ خواب کے حواسوں کو مزید گیئر اپ کرتے ہیں, سپیڈ اپ کرتے ہیں, تو آپ گویا اللہ کے علوم سے روشناس ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو علم رویا یعنی خواب کے حواسوں کا علم, یہ علم نبوت کا ایک حصہ ہوا, یعنی یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی ایک سٹیٹمنٹ ہے. تو گویا یعنی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اب ہر انسان میں یہ تمام صلاحیتیں اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہیں, اللہ نے یہ تمام صلاحیتیں بندے کے اندر رکھی ہیں. وہ چاہے تو اپنے ذہن کو ایک روحانی انسان کی طرزوں میں ڈھال لے, چاہے تو ایک دنیاوی انسان کی طرزوں میں ڈھال لے رکھے, چاہے وہ مستری بن جائے, چاہے مصور بن جائے, چاہے کاتب بن جائے, چاہے وہ فلسفی بن جائے, چاہے وہ لوہار بن جائے, ترخان بن جائے. یہ سب طبیعتیں ہیں اس کی, جس طبیعت کا وہ انتخاب کرتا ہے وہ وہی کچھ بن جاتا ہے. بعض اوقات لوگ ایک سے زیادہ طبیعتوں کا انتخاب کرتے ہیں, وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں, مطالعہ کا شوق بھی رکھتے ہیں, ساتھ میں اپنا دنیا بھی کام بھی کرتے ہیں, بھلے ٹھیلے ہی لگاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ الہام سے یا اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات کو وصول کرنے کا نظام ہے. وہ آپ اپنے ان حواسوں میں بیداری میں وصول کرنا سیکھ لیں یا خواب کی صورت میں آپ پہ منکشف کر دیے جائیں. خواب کی صورت میں جب کیے جاتے ہیں تو وہ غیر ارادی, غیر اختیاری اور غیر شعوری ہوتے ہیں. ہم نے ذہن کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہم خواب کے حواسوں کو استعمال کریں شعوری طور پہ, ارادی طور پہ اور اختیاری طور پہ. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا ہم علم نبوت کے باقی ابواب پڑھنے کے قابل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ آپ کے اندر صلاحیت ہے. بعض اوقات خواب دیکھتے ہیں وہ من و ان پورا ہو جاتا ہے, تو بہت مبارک بات کی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سکت اور صلاحیت ہے. آپ کو چاہیے اس کو مزید ڈیولپ کریں. اگر آپ کسی روحانی سلسلے میں ہیں تو اس کا سب سے اعلیٰ طریقہ تصور شیخ کا مراقبہ ہے. جب آپ تصور شیخ کا مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر مرشد کریم کی طرز فکر منتقل ہوتی ہے. جب وہ طرز فکر قدر راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مرشد کریم کا ذہن آپ کو عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کے اندر مرشد کریم کا ذہن کام کرنے لگتا ہے تو ان کی صلاحیتیں آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ درجہ آ جاتا ہے کہ ان کا علم آپ کے اندر منتقل ہونے لگتا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ روحانیت کہلاتا ہے یا علم نبوت کہلاتا ہے. یہ اس سے آپ نبی نہیں بن جاتے, لیکن انبیاء کرام جو علم ہمیں سکھانا چاہتے تھے یہ وہ علم ہم حاصل کرتے ہیں. یعنی ہمیں الٹیمیٹلی انبیاء کرام کی طرز فکر اپنانی ہے, اور انبیاء کرام میں سے بھی ہمارے آپ کے آقا دو جہاں حضور الاسلام اسلام کی طرز فکر اپنانا ہماری زندگی کا ٹارگیٹ اور مقصد ہونا چاہیے. اور وہ چونکہ مرشد کریم کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ زیادہ ہی وضاحت کر دی, معافی چاہتا ہوں, لیکن بات اتنی دلچسپ تھی کہ ضروری تھا کہ اس کے یہ گوشے واضح کیے جائیں. ٹھیک ہے جی؟
بہت شکریہ سر.
جی اللہ خوش رکھے. جی جی وعلیکم السلام.
اور اس کے ساتھ ہی ایک راستہ دکھایا گیا, جس کی مجھے بتا دیجیے.
जी ये शरह लोहो कलम के टाइटल पे इसे हजूर मुर्शिदे करीम ने बताया कि ये कॉरिडोर है। अब इसको समझें, देखें सिदरतुल मिंतहा के बाद हिजाबात, सिदरतुल मिंतहा के बाद तीन हिजाब हैं जिन्हें हिजाब अजमत, हिजाब किबरिया और हिजाब महमूद कहते हैं। इन हिजाबात में से एक रास्ता है। अब जाहिर है कोई दरुखाना राजों से वाकिफ बंदा ही इस रास्ते को जानता होगा तो वो हजूर अलैहिस्सलाम ने एक्सप्लोर किया, इसको ही कॉरिडोर कहा गया। और ये बराह रास्त मतलब है हिजाबात से गुजार के, हिजाबात जो हैं वो पर्दे किस लिए डाले गए हैं ताकि हर एक वहां तक ना पहुंच सके। उनके अंदर से एक रास्ता अल्लाह ने अता किया हुआ है और वो अपने महबूब को बताया। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज पे जब वो तशरीफ ले गए तो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो मुकाम महमूद तक पहुंच गए। हिजाब महमूद के बाद है मुकाम महमूद। ये असल में फिक्र इंसानी की इंतहाई बुलंदी का नाम है। फिक्र इंसानी जहाँ तक जा सकती है। अब उसके रास्ते में जो हिजाबात आते हैं उनका जो वो कॉरिडोर है, वो जो रास्ता है, वो हजूर अलैहिस्सलाम की तर्ज़े फिक्र से ही हासिल हो सकता है या उसका पता। अब इसकी एक मिसाल है कि आप एक कमरे में दाखिल हो और वहाँ पर्दे दोहरे पड़े हुए हो, तेहरे पड़े हुए हो और बीच में से एक जगह वो कटा हुआ और बजाहिर वो मिक्सअप हुआ हो, तो जब आप खिड़की का पर्दा अलहदा करते हैं इसी तरह वो पर्दों में से थोड़ा सा हटा कर आप रास्ता बनाते चले जाते हैं। तो ये सारे हिजाबात जो हैं असल में क्या है, ये हमारी हमारी अकीदतों और अकायद की गिरे हैं। इनको जब अल्लाह खोलता है आप हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत और उनकी दी हुई हिम्मत के साथ जब इस सफर पे चलते हैं उनकी तर्ज फिक्र अपनाने के बाद तो फिर अल्लाह ये गिरे खोलने में आपकी मदद करता है। तो ये कॉरिडोर कहलाता है। ठीक हो गया, अल्लाह खुश रखे जी। जी जी इरफान भाई जी, वालेकुम अस्सलाम।
सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
जी, अल्लाह का इनाम है जी।
और सर
सवाल जी, जी जी सवाल फरमाइए। ये जो लफ्ज मशरिकैन और मगरिबैन है इसकी बात कर रहे हैं? देखिए दो मशरिक, मशरिकैन का मतलब है दो मशरिक और मगरिबैन का मतलब हो गया दो मगरिब। अब मशरिक किसे कहते हैं? जहाँ से सूरज तलू होता है या कुछ चीज तलू होती है जहन में, जहाँ जहन में कोई चीज जिस सेंस से तलू होती है उसको क्या कहेंगे? मशरिकी कहेंगे ना। और जहाँ वो गरूब होती है उसे मगरिब कहेंगे, गर्ब का लफ्ज गरूब होने से डूबने से। अब दो मशरिकों का क्या मतलब है? एक मशरिक मेरे जाहिर आंखों के सामने है जहाँ से कोई चीज तलू होती है, सूरज तलू होता है, चांद तलू होता है, सितारे तलू होते हैं। इसी तरह एक वो सिमत है जो मेरे जहन मेरे बातिन के सामने, वो सिमत जहाँ से ख्यालात तलू होते हैं उसे क्या कहेंगे? मशरिकी कहेंगे ना। तो ये गोया दो मशरिक हो गए, एक खारजी मशरिक हो गया, एक बातनी मशरिक हो गया। अल्लाह रब्बे करीम दोनों मशारिक को रेफर कर रहे हैं। اسی طرح دو مغرب، ایک ہمارا باطنی مغرب اور ایک ہمارے ظاہری مغرب، تو اس کو مغربین اور مشرقین کہا گیا. ٹھیک ہے کیا؟
ٹھیک ہے جی سر. اور سر یہ جو بعض لوگ جو ہیں یہ ال، یہ جو الفاظ ال والے اور بغیر ال کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ال جو ہے یہ سامعین انر کی طرف اشارہ کر سکتا ہے.
جی ہاں، ال کا مطلب ہے پرٹیکولرائز کر دینا، پرٹیکولرائز کر دینا. اب وہ پرٹیکولرائزیشن آپ انٹرنلی لیں یا ایکسٹرنلی لیں، مطلب تو اس کا پرٹیکولرائزیشن ہے. جیسے الحمدللہ، اب حمدللہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ یعنی اس کو پرٹیکولرائز کر دیا کہ حمد کی کوئی بھی طرز، کوئی بھی سٹائل، للہ الحمد للہ ہی کے لیے ہے. یہ پرٹیکولرائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو باقی آپ اسے باطنی گہرائیوں میں بھی لے سکتے ہیں اور ظاہری طور پہ بھی لے سکتے ہیں.
اگر روحانیت کا ہم کسی عام فہم بندے کو انٹروڈکشن دیں تو روحانیت کی کیا آسان
رکھا ہے؟ سب سے آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک ہیں.
ٹھیک ہے.
اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ خوش ہیں، اگر آپ ناخوش ہیں تو اللہ سے دور ہیں. آپ اللہ سے دور ہیں تو ناخوش ہیں. یہ ہے کل روحانیت کا لبے لبا، کہ آپ کو اللہ کا قرب چاہیے. اللہ کا قرب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے، میں آپ ایک مزے کی بات عرض کروں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے کیا اقرار کیا؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے، سوائے اس طرح کے جس طرح کے اللہ کا رسول فرمائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب آپ نے اللہ کے سوا کسی کی محتاجی کا انکار کر دیا اور خود کو اللہ کا محتاج مان لیا، تو آپ کیا ہوئے؟ آپ فقیر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اللہ کے؟ جب آپ اللہ کے فقیر ہو گئے تو آپ نے اللہ کے قریب جانا ہے. یہی روحانیت ہے، اور کیا فقیری کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کو ڈرو بیسٹ، اپنا الہ ماننا، یعنی جس کے ہم محتاج ہیں. آپ کسی طرح سوچ کے دیکھ لیں، آپ کا زندگی پہ کیا اختیار ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے زندہ رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا سانس خود لے رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے دل کی دھڑکن کو آپ خود چلا رہے ہیں؟ کیا آپ کے معدے کا، گردوں کا، جگر کا، تلی کا، پتے کا کھیل جو ہے، دماغ کے کام جو ہیں، گردوں کے افعال جو ہیں، کیا آپ خود چلا رہے ہیں؟ اللہ چلا رہا ہے. تو اللہ کیوں چلا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس مقصد کی کھوج لگانا روحانیت ہے. ظاہر ہے وہ اللہ کے قریب جانے پہ پتا چلے گا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. اب واضح ہو گئی بات دو جملوں میں، کہ بھی اللہ کے قرب کی کاوش کرنا ہی روحانیت ہے. بس اب ہم نے اسے روح سے ایسوسیٹ کر کے وہ روحیں بلانے کے عمل کو روحانیت مان لیا، تو وہ تو روحیت کہلاتا ہے، روحانیت تھوڑے کہلاتا ہے. وہ اور چیز ہے. جی ارشاد
سر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ غائب ہو رہا ہے غائب کا فرق، ہمارے میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. ہم تو غائب ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ غائب ہونا، اب وہ غائب اور آپ بتا رہے ہیں غائب ہو سکتا ہے، اس کی ذرا تفصیل سے بتائیں گا.
غائب اور غائب میں یہ فرق ہے کہ انسان دنیا سے غائب ہو جاتا ہے اور غائب میں چلا جاتا ہے. بات سمجھیں ذرا، دنیا سے ہم غائب ہو گئے، لیکن کہاں گئے؟ ہم غیب میں چلے گئے، تو وہ جگہ جہاں ہم چلے گئے وہ غیب ہے، جہاں پہ ہم موجود تھے وہاں سے ہٹ گئے تو اسے غائب ہونا کہتے ہیں. دیکھیں نا، جہاں سے اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کمرے میں آپ حاضر ہیں، اب اس کمرے سے نکل کر آپ شین میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ اب کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے کی نظر سے آپ غائب ہو گئے، لیکن اس کے لیے آپ کا وجود اب شین میں ہے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا، تو یہ غائب ہوا. جس کو وہ دیکھ نہیں سک رہا وہ اس کے لیے غائب ہوا. اب اگر وہ اپنے ذہن میں امیجن کر لے کہ آپ ذہن میں ہیں یا دوسری منزل پہ ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ گویا غیب کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے تو اب حاضر نہیں ہے نا، لیکن جہاں ہیں وہاں تو اب موجود ہیں. ہم دنیا میں ہیں تو ہم حاضر ہیں، جب یہاں سے غائب ہو گئے، یعنی یہاں سے ہٹ گئے، کہیں اور چلے گئے، تو اس کو عالم راہ کہتے ہیں. تو وہ عالم راہ کہاں ہوا؟ غیب میں ہوا نا. تو یہاں سے غائب ہو گیا نا بھائی، یہاں سے غائب ہو گیا. کون سی سورت؟
یہ جس میں مجھے سارا یہ پڑھا تھا، نومے پچھلی سورت ہے نا، جس میں یہ سارا ہم نے پڑھا ہے کہ ساری زمان اور مکان کی ساری سب چیزیں اس میں اللہ نے بتائی ہیں.
اب میرے ذہن میں کچھ طرح نام نہیں آ رہا، آپ نام بتائیں گے تو، یا پھر یہ کہ آپ اس کو جی علیحدہ، جی علیحدہ بات کر لیجیے گا نا، آپ سورت کو نکال کے سامنے کھول کے رکھیے گا اور پھر بعد میں پڑھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ جی 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 دیکھ کے آپ اسے خود پڑھیں، جہاں رکاوٹ آ جائے وہاں سوال پوچھ لیں. اب تو آپ کو طریقہ بتا دیا نا کہ کس طرح الفاظ کو ڈیسائفر کرتے ہیں، الفاظ کی جڑ کو پکڑیں، مادہ پکڑیں اور اپنے طور پہ خود سمجھیں، پھر جہاں رکاوٹ آئے وہاں عرض کر دوں گا.
صحیح ہے، ٹھیک ہے. پہلے زمانوں کا بھی سارا اس میں بتایا ہوا ہے.
میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، سن لیجئے. سورہ دہر میں زمانے کی چار حالتوں یا چار درجوں کا ذکر کیا گیا. دہر وہ وقت ہے جو اللہ کے ذہن میں پورے پروگرام کے لیے، کائناتوں کے لیے، تمام کائناتی پروگرام جس میں تمام کائناتیں شامل ہیں، ان کے لیے جو وقت کا تعین ہے وہ اللہ کے ذہن میں ہے، اور اس کا نام دہر رکھا گیا. اللہ نے ہمیں اس کا نام دہر بتایا. اس کے بعد وقت ہے، وقت کسی ایک کائنات کا وقت، جب وہ کائنات بنی اور جب تک وہ رہے گی، اس سارے وقت کا نام وقت ہے. اب اس کائنات میں کیا ہیں؟ کرے ہیں، نوئے ہیں. تو جو ایک نو کا وقت ہے، کسی ایک کرے کا وقت ہے، اس کو قرآن نے اثر کا نام دیا. اور جو کسی فرد کے لیے وقت ہے، یعنی ایک بندہ پیدا ہوا کسی بھی نو کا، جیسے بنی نو آدم میں آپ جب پیدا ہوئی اور جب تک آپ دنیا میں رہیں گی، یہ سارا وقت ہین کہلائے گا. تو یہ چار درجے ہو گئے. ہین 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 منت دہر, دہر میں سے وقت کا ایک جز ہین کہلایا. حضور قلندر باب اولیا نے ہین کو خلا فرمایا, جس میں حواس ڈال دیے گئے, حواس میں ترتیب پیدا کی گئی, ان کے رفتاریں مقرر کی گئی, ان کو استعمال کرنے کے آگے تین طریقے, چار درجے اور تین طریقے. ایک یہ کہ ہم وقت کو سیریل ٹائم میں زمانے متواتر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. زمانے متواتر کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ, دوسرے کے بعد تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, اس طرح ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, پھر ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک دن گزار کے ہم دوسرے دن میں داخل ہوتے ہیں. یہ جو ترتیب ہے جس کے ہم یہاں دنیا میں پابند ہیں, اسے زمانے متواتر یا سیریل ٹائم کہا گیا. خواب کے حواس میں ہم جس زمان سے متعارف ہیں یا واقف ہیں یا استعمال کرتے ہیں اس کو, وہ نان سیریل ٹائم ہے. اور جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے ریئل ٹائم کا. اس کی مثال سن لیں, بہت آسان ہے سمجھنا. جتنا یہ پیچیدہ لگتا ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے نہیں. اب آپ نے کتاب پڑھی, ٹھیک ہے, فرض کریں قلندر شعور کتاب پڑھی. جب آپ نے کتاب دیکھی تو آپ کو صرف ذہن میں تھا کہ قلندر شعور ہے, پتہ نہیں اس میں کیا ہے. پھر آپ نے کیا کیا کہ لفظاً لفظاً ایک ایک لفظ کر کے, ایک ایک سطر کر کے, ایک ایک جملہ کر کے, پھر ایک ایک پیرا کر کے, پھر ایک ایک پیج, ایک ایک صفحہ, پھر ایک ایک ورق کر کے اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے چلے گئے, اور اس کے اندر موجود تمام خیالات اور افکار آپ کے ذہن میں داخل ہوتے چلے گئے. اب آپ نے اس کو جب ترتیب کے ساتھ پڑھا تو یہ زمانے متواتر کی مثال ہوئی. جب ترکیب زمانی سے آپ نے اس کو مطالعہ کیا تو آپ کے شعور میں اس کا مفہوم ایک ترتیب کے ساتھ آتا چلا گیا. اس کو زمانے متواتر کہا یا سیریل ٹائم کا. یہ سیریل ٹائم کی مثال ہو گئی. اب آپ کتاب اٹھاتے ہیں قلندر شعور, اس کے پہلے دسویں صفحے سے پڑھتے ہیں, پھر بیسویں سے پڑھتے ہیں, تیسویں سے پڑھتے ہیں, پچاسویں سے پڑھتے ہیں, پھر سوویں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے وہ آخری دو چار پیج دیکھتے ہیں, پھر شروع میں درمیان میں کہیں پینتیسواں صفحہ دیکھ لیتے ہیں, کہیں پچیسواں دیکھ لیتے ہیں, کبھی پینتالیسواں دیکھ لیتے ہیں, کبھی پینسٹھواں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کی, یہ نان سیریل ٹائم کی مثال ہو گئی. اب جب کتاب ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے, آپ نے اس کو اچھی طرح مطالعہ کر لیا, آپ کتاب کو دیکھتے ہی فوراً سمجھ جاتے ہیں کیا ہاں یہ قلندر شعور کتاب ہے, اس میں یہ یہ باتیں ہیں. ایک لمحے میں پوری کتاب آپ کے ذہن سے گزرتی ہے. وہ ایک لمحہ جس میں پوری کتاب کا متن اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن سے گزرا, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو زمانے حقیقی کہیں گے. تو یہ حقیقی ریئل ٹائم. اب یہ تین درجے ہو گئے, ریئل ٹائم, نان سیریل ٹائم اور سیریل ٹائم. ادھر چار درجے ہیں, چار قسمیں ہیں, دہر, وقت, اثر اور ہین. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہر چیز آپ کو خود بخود واضح ہوتی جائے گی.
روحانیت کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے تین پر یا تین کرنٹ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور انسان میں جو ہے تین روشنی کی لہریں ہیں اور تین جو ہے نورانی لہریں ہیں. تو یہ روشنی کی لہروں سے بتایا جاتا ہے کہ بیداری کے حوالے بنتے ہیں, اور جو نور کی لہریں ہیں تین, ان سے رات کے حوالے بنتے ہیں. تو یہ جو تجلی کا ذکر کیا جاتا ہے یہ کہاں سے ہوگا؟
اصل میں کچھ مکس اپ ہوا ہے یہ سارا کچھ. دیکھیے, تجلی کہتے ہیں اطلاع کو. کسی بھی صفت کی جب اطلاع نزول کرتی ہے تو اس کو تجلی کہا جاتا ہے. صفت کی تجلی, اسی طرح ذات کی بھی تجلی ہے. اب تجلی جو ہے یہ اطلاع ہے, یہ بات کو سمجھانے کے لیے ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے. اب اصل چکر یہ ہے کہ یہ اطلاع جب آپ کے ذہن سے ٹکراتی ہے تو وہ ایک پریشر کریٹ کرتی ہے. جب آپ, اس پریشر کا نام ہے وہمہ. وہمے کو جب آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ کے وصول کرتا ہے تو اس کو خیال کہتے ہیں, اسی کو نور کہتے ہیں. یعنی تجلی کے بعد جو نور کا درجہ ہے وہ اصل میں خیال کا درجہ. اب جو خیال تصور میں ڈھلتا ہے, یعنی کہ جب اطلاع کو آپ مزید فوکس کرتے ہیں, آپ کا ذہن اس کو متوجہ ہو کے پروسیس کرنے لگتا ہے, تو آپ کے ذہن میں اس کے خد و خال ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم تصور کہتے ہیں, اسی کو روشنی کہا جاتا ہے. اب یہ روشنی جو ہے یہ مزید نیچے اترتی ہے اور ہمارے احساسات, جذبات اور محسوسات بنتی ہے, اس کو اب رنگ کہتے ہیں. یہ جو رنگوں کا زون ہے یہ ہمارے شعور کی تعمیر کرتا ہے یا ہمارا شعور ان میں انوالو رہتا ہے. یہاں سے پھر ایک اطلاع جو آپ کے تاثرات بنے وہ واپس جاتے ہیں. اطلاع کیا آئی تھی, آپ نے اس کا تاثر یا اثر کیا لیا اور اس کو کس درجے آپ نے عمل پیرا ہوئے, اس کی اطلاع واپس جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو تین کی بات آپ نے کی, در حقیقت یہ تین جو ہے یہ روح, ذہن اور جسم کو کہا گیا کہ تین چیزیں روحانیت میں, تین چیزیں روح اعظم, روح انسانی, روح حیوانی. یہی تین چیزوں کو آپ جسم, نسمہ اور روح کہتے ہیں. اب جو اصل چیز ہے وہ ہے ذات. ذات ان تین چیزوں کو کریٹ کر رہی ہے. انا کی لہریں, انا ذات, ذات کا مطالعہ کلندر شعور کتاب میں ایک چیپٹر ہے. تو ذات جو ہے وہ کھیل رہی ہے اصل میں. ہماری اور آپ کی ذات اللہ کی تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے. یہ ڈیفینیشن یاد کر لیں, کبھی انشاءاللہ تجلی ذات یعنی اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ آپ ہیں, ایک نقطہ میں ہوں. ہم سب اللہ کی تجلی ذات کا ایک ایک نقطہ ہے اور ہم اپنی اصل سے, اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. لہذا ہم نہ تجلی کو سمجھ سکتے ہیں نہ ذات کو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ, جس نے خود کو جان لیا. جب آپ خود کو جانتے جانتے اتنا گہرائی میں اتر جائیں کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے, یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ میں تجلی ذات کا نقطہ ہوں, تو پھر وہ نقطہ تجلی ذات سے بھی واقف ہو جاتا ہے اور ذات سے بھی. پہلے وہ اپنی ذات سے واضح ہوتا ہے, پھر وہ جس ذات کی تجلی کا وہ ایک نقطہ ہے اس ذات سے واضح اور واقف ہو جاتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ یہ مراقبے جو کروائے جاتے ہیں, یہ مراقبے اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے پیر و مرشد کا, جو ان چیزوں کو جانتا ہے, اس کا ذہن حاصل کریں, اس کی صلاحیتیں حاصل کریں, اس کا علم حاصل کریں. دیکھیں براہ راست اس کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کو جاننے کے لیے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کا حاصل کرنا لازم آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر ہم کہاں سے حاصل کر لیں, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. تو جو ذات, جو ہستی, جو شخصیت اس کو بتا سکتی ہے وہ پیر و مرشد ہے. پیر و مرشد خدا نا خواستہ وہ اللہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو جانتا تو ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سے آراستہ ذات آپ کو بھی آراستہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خود کو اس پہ کنڈا تو ڈالیں، اس کے ساتھ خود کو وابستہ تو کریں، ٹھیک ہو گیا؟ لفظ روح نہیں ہے، من عرف نفسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں روح کا ہے، انہوں نے تو نفس کا ہے، نفس اپنی ذات کو کہتے ہیں، میں نے لفظ ذات بولا، ارے آپ نے جو پڑھا تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا، اصل بات پہ توجہ دیں، میں کہہ رہا ہوں روح جو ہے وہ تو ذات اس سے کام لے رہی ہے، وہ تو ایک ذیلی چیز ہوئی، ہاں یا نہیں؟ جی بالکل، دیکھنا چاہتا ہو تو دیکھ سکتا ہے، طریقہ آنا چاہیے، اس کے لیے طریقہ بڑا سمپل ہے، تفہیم کا جو سبق لوح قلم میں بتایا گیا کہ 72 گھنٹے لگاتار جاگے، جب آپ کی ویل پاور اس درجے پہ چڑھ جاتی ہے کہ آپ کو نیند پہ کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے، تو خواب سے حواس بیداری میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 72 گھنٹے جاگنے کے بعد آپ نے عادتاً 2.25 گھنٹے جاگنے، سوری سونے، سونے کی ڈیوریشن صرف 2.25 گھنٹے ہونی چاہیے، 2 گھنٹے 40 منٹ، سوری 2.25 گھنٹے بول گئے، مطلب ہے میکسیمم 3 گھنٹے لگا لیں، یعنی کہ جب آپ بیدار یعنی کہ کیا کہتے ہیں بیداری کے حواس سے جان چھڑائیں گے تبھی تو آپ کے حواس تاری ہوں گے، اب بیداری کے حواس کو تاری کرنے سوری خواب کے حواس کو تاری کرنے کے لیے جس قدر ول پاور درکار ہے، وہ اس کی تو ہم نے پریکٹس کی نہیں، اس کو تو مسٹر کیا نہیں، اس کو تو ماسٹر بھی نہیں کیا، مسٹر بھی نہیں کیا، مسٹر کہتے ہیں جمع کرنے کو، حاصل کرنے کو، اور ماسٹر کہتے ہیں اس پہ کنٹرول اور کمانڈ کو، تو جب تک آپ کو اپنے حواسوں پہ کنٹرول اور اختیار نہیں ہے، آپ مرضیاں کیا چلا رہے ہیں، چلا ہی نہیں سکتے، مرضی چلانے کے لیے مرضی میں دم چاہیے نا، ورنہ تو وہ مرض ہے، ورنہ تو وہ میرا مرض ہے، مرضی چھوٹی یہ لگ گئی نا، تو مرضی کیا ہوا، لفظی مطلب ہوا میرا مرض، ہم لوگوں کی یہاں مرضیاں نہیں ختم ہوتی، اسی لیے تو آپ کو ایک حکیم ڈاکٹر چاہیے، اسی لیے تو ہمیں مرشد کریم کی شکل میں ایک ایسا حکیم، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا ہادی چاہیے جو ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کرے، اور ہم دل و جان سے بلا چون چراں نینو ان اس کی ہدایت پہ عمل تو کریں، ہم نے ایک ہدایت نہیں مانی، انہوں نے کہا تصور شیخ کا مراقبہ کرو، سارے اپنے اپنے تصویریں سجا کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم کا ورد کرو، ہم 5000 دفعہ دن میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ احساس نہیں ہو رہا کہ یا حیو ہے کیا، اللہ کی صفت حیات کا کوئی احساس ہمارے اندر اجاگر ہوتا ہے، اللہ کی صفت قیام کو ہم محسوس کرتے ہیں جب ہم ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو کریں نا جان، پھر جب تک آپ کریں گے نہیں، صرف کوشش کرنے سے تو نہیں کام پورا ہوتا نا، جی میں کوشش کر رہا ہوں، نہیں 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 کریں، جب آپ یہ چیزیں فیل کریں گے اور آپ کی خاصت، اب یہ سانس لینا جو ہے یہ قوت ارادی کو بڑھانے میں بہترین معاون ہے، ہم سانس تو پورا لیتے نہیں اور زندہ پورا رہنا چاہتے ہیں، تو بنیادی باتیں ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی، سانس پورا لیں، اپنی ول پاور کو بڑھائیں. حضور مرشد کریم نے کتنی دفعہ یہ فرمایا کہ بھی ول پاور کو بڑھانے کے لیے باوضو رہنا مفید ہوتا ہے، فرمایا کہ نہیں؟ تو یہ پریکٹس کرنے سے آئے گا نا، پریکٹس کریں گے تو بنے گی بات، ورنہ تو ہم کہے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں اور سن سن کے بس سنی ہوئے ہوئے، سن ہو کر سنی ہو گئے. چلو اللہ اپنا کرم فرمائے. جی اور کوئی سوال؟
سر یہ جسم جو ہے، جسم کے جو تقاضے جو ہیں انسان کو، مثلا سستی وغیرہ ہو گئی، یہ کافی جو ہے انسان کی رکاوٹ بنتے ہیں. تو میں نے ویسے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر انسان اپنی کھانے پینے کی ٹائمنگ کو چینج کر دے اور اپنی خوراک پہ کم کر دے تو جسم جو ہے وہ بڑا
بالکل ٹھیک. آپ کی بات درست ہے. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا حضور قلندر بابا اولیاء کا، انہوں نے فرمایا کاہلی اور سستی ایک قسم کی شیطنت ہے. تو بس اس سے تو باز ہی رہنا بہتر ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ ہو، اصل چیز تو ول پاور ہے. آپ ول پاور سے کام لیتے ہوئے منع کر دیتے ہیں کہ میں نے کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں ہونے دینا، تو آپ کھانا کھایا ہو تو بھی نہیں ہونے دیتے، اور اگر دل نہ چاہے تو آپ نے نہ بھی کھایا تو بھی آپ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا لہذا میں سست ہوں. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر. ابا جان کی اسپیچ میں ابا جان نے کہا تھا کہ لوگ جب مراقبہ کرتے ہیں تو ان سے بدبو آتی ہے، لوگ جو اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے مراقبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ اس سلسلے میں جو ہے جس طرح سے انسان نماز کے لیے ساری لوازمات پورے کرتا ہے، پاک صاف وضو وغیرہ کرتا ہے، تو مراقبے سے بھی جو ہے
دیکھیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا. میں آپ کو اس کی اصل توجیہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں فرض کریں کہ میرا اور آپ کا ایک ایسا ذہنی اور روحانی تعلق ہے کہ جب میں آپ کو سوچتا ہوں تو آپ کی کیفیات مجھے پتہ چل جاتی ہے. اب فرض کریں آپ سے بو آ رہی ہے، خود آپ کو اپنا آپ ناگوار لگ رہا ہے، تو وہ تاثرات مجھ تک بھی تو پہنچیں گے نا. اس لیے جب آپ کے ذہن میں ہو کہ میں تیرو مرشد کا تصور کرنے بیٹھا ہوں، تو ذرا آپ کو جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا تو خیال رکھتے ہیں نا، تو خوشبو وغیرہ لگا لیتے ہیں. تو اسی طرح مراقبے سے پہلے اگر اہتمام کیا جائے تو اچھی بات ہے نا، کیونکہ بھئی آپ اگر ان کو محسوس نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، وہ تو کر سکتے ہیں نا. تو بہتر ہے کہ چنگا ہی فیل کرن تے بہتر نہیں.
میری سر اسی لیے کہ میں جو ہے مراقبے کے لیے میں نے الگ سے ڈر رکھا ہوا ہے، اور میں مراقبہ کرنے سے پہلے نہاتا ہوں اور
ماشاء اللہ اللہ بہت مطلب ہے، اللہ نے کرم کیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی.
جی سر
ہاں آپ غور کریں، آپ جب بھی ابا سے ملیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ان کے مطلب ہے مشام جان کو وہ معطر ہی کرتے ہیں بھائی. وہ جس درجے کا بندہ ہے وہاں تو سوائے نور کے دکھتا ہی کچھ نہیں ہے، وہاں کثافت کا تو گزر ہی نہیں ہے، نہ ان کے افکار میں تو نہ ان کے جسم میں. دیکھیں نا پاکیزگی کہتے کسے ہیں، خیالات کو پلوٹ نہ ہونے دینا، یہ ابا نے ترجمہ کیا تھا. کیا جب ہمارے خیالات میں آمیزش ہو جاتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو پولیوشن کہتے ہیں. اگر آپ کے خیالات خالص ہیں تو آپ مخلص بھی ہوئے اور پاکیزہ بھی ہوئے. ٹھیک ہو گیا نا؟
سر اس دفعہ فیبری کی جو آج کی بات ہے اپنے ابا جان نے آج کی بات کو لکھ کر اور تین مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے وہی مکتوبے گرانے والا
جی دیکھ لیں اسی پٹری پہ میں آپ کو کب سے چڑھا رہا تھا کہ لکھ کے پڑھا کریں پڑھ کے لکھا کریں اور پھر لکھے ہوئے کو پڑھا کریں یاد ہے شروع دن سے پہلے دن سے میں یہی کہتا ہوں کہ مکتوبے گرامی سے شروع کریں پھر کہتا ہوں کہ روحانی علاج کا پیشے لفظ لکھیں پھر چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر یہ کر لیا تو باقی کی طرف خود ہی دھیان جائے گا الہامی تحریروں کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا نقطہ بتایا حضور قلندر بابا علیہ نے بہت ہی بڑا نقطہ کہ آپ لکھیں اور پھر لکھے ہوئے کو پڑھیں جی ہاں انسان کے شعور میں آ جاتی ہے نا اس طرح بار بار ایک تو دہرائی ہوتی ہے دیکھیں آپ نظر سے پڑھ رہے ہیں ذہن میں اس کو دہرا رہے ہیں وہ ہاتھوں میں منتقل ہو کے تحریر بن رہا ہے پھر آپ اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے ایک ہی تحریر میں اور اس کا مفہوم پھر شعور کی گرفت میں آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی کافی ہے چلیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے اللہ خوش رکھے بہت نوازش آپ نے اتنے ذوق و شوق سے ماشاءاللہ اس میں شرکت فرمائی اللہ حافظ